حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ساخت عام لوگوں ہی کی طرح تھی، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں تھی جس کو کہا جائے کہ وہ عام لوگوں سے ہٹ کے تھی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے ایک دو نہیں لاکھوں آدمی تھے، انہوں نے کسی ایسی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ نبوت کی ایک مہر، یا جسے ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان، اور اس پہ تل تھے، اور جیسے انسانی جسم میں بال اگتے ہیں وہاں بھی بال اگے ہوئے تھے۔ ایک یہ چیز ہے، ایک یہ کہ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت نہیں ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیشانی پہ ایک رگ پھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے، یا جب کسی خاص کیفیت میں جیسے غصہ ہے یا خوشی ہے اس میں وہ رگ زیادہ ابھر آتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا، ان کا قد ایسے ہی تھا جیسے عام لوگوں کا ہوتا ہے، اور جسمانی ساخت میں ہاتھ پاؤں ایسے ہی تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری پہ اس قدر جلدی اٹھے اپنی چارپائی سے اور دروازے کی طرف لپکے کہ اوپر کی جو چادر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کچھ اوڑھنے سے رہ گئی تھی۔ تو پہلی مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو دیکھا۔ تو المومنین رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسی چیز بیان نہیں کی جس کو کہا جائے کہ وہ غیر معمولی چیز تھی۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں، نانا کو انہوں نے بارہا دیکھا تھا، پھر وہ انہوں نے اپنے ماموں سے کہا ایک دن کہ ماموں سے مراد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے ستیلے، تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گویا ستیلے بھائی تھے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ماموں ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں نانا کیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے جتنی اوصاف ترمذی اور شمائل کی روایت میں بیان کی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے جیسے عام انسان، ان کی جسمانی ساخت ہوتی، اپنی قدر و قیمت، قرب اللہ، نبوت کا مقام، اس کا عرفا والا ہونا، وہ تو ظاہر ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ان کا مثیل اور شریک نہیں تھا۔ وہ اپنی اس اعتبار سے علم اور جو کچھ حکمت اللہ نے انہیں دی تھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی ان کا مقابلے کا نہیں تھا، اور تو کسی کے کہنے ہی کیا۔ لیکن جہاں تک آپ نے پوچھا ہے جسمانی ساخت کا، ایسے ہی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تیرتے تھے، سوئمنگ کرتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پاؤں بھی چومے ہیں حضرت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، کوئی ایسی چیز انہوں نے بیان نہیں کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ تیرے اور فرمایا ابوبکر مجھے اگر تم پکڑ لو تو پھر بات ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے ایک ہاتھ پانی میں مارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک اس پہ میری گرفت ہو گئی۔ انہوں نے کوئی ایسی چیز بیان نہیں کی۔ وفات سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتاتی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، چہرہ مبارک کے متعلق، رنگ کے متعلق، بالوں کے متعلق، کانوں کی لو کے متعلق بھی غالباً یہ سب چیزیں آئی ہیں، کسی نے ایسی کوئی غیر معمولی چیز بیان نہیں کی۔ لیکن اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ معاذ اللہ کہیں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی بات ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت اس زمانے میں جتنے لوگ ہوتے ہیں نا، جسمانی طور پہ ویسے ہی پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ نبوت کا پیغام دینے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اگر نبی فرض کر لیجئے اس کا قد 100 گز ہو اور عام لوگوں کا قد 50 گز ہو، تو لوگ ضرور یہ سمجھنے میں مجبور ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، کون سی مخلوق ہے، کہاں سے آئی ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس کا پیغام نہیں سنیں گے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی ساخت میں کبھی بھی ایسے اللہ نہیں بناتا کہ ان میں وہ بیماری یا وہ غیر معمولی چیز آ جائے. تو کبھی بھی ایسی چیز, ایسی بیماری, ایسی جسمانی ساخت نہیں ہوا کرتی کہ نبوت کا پیغام پہنچانے میں رکاوٹ ثابت. یہی چیز ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا بیان کیا. ایک صحابی غالباً حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تدفین کے وقت میں نے جان بوجھ کے اپنی انگوٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں پھینک دی. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کہ انگوٹھی اٹھا لو, تو میں اترا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا تاکہ میں قیامت میں ان سے کہوں کہ امت میں آخری آدمی جو آپ سے ملا تھا وہ میں تھا. کوئی ایسی چیز بیان نہیں کرتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چادریں ان کی بہن اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس تھیں. مدینہ منورہ میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو لوگ ان چادروں کے لیے جاتے تھے, تو وہ پانی میں انہیں ڈبو کر نکال لیتی تھیں اور پانی تقسیم کر دیتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو چادروں کا جسم مبارک سے ٹچ ہونا, مس ہونا, اس میں خدا نے برکت رکھی تھی. تو دو چادریں وہی تھیں جو عرب عام طور پہ پہنا کرتے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے, جیسے انسانوں کے بال ہوا کرتے ہیں. آخری حج میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے ہی یقین ہو گیا تھا, رمضان جب گزرا ہے تو آپ کو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا میری زندگی کا آخری سال ہے. تو حج میں بار بار کہتے رہے کہ مجھ سے پوچھو, مجھے دیکھو, حج کر لو, لعلی لا ادراکم بعد عامی حاضر, ممکن ہے زندگی کا کوئی سال آئندہ ایسا نہ ہو کہ میں تم سے مل سکوں, لعلی لا القاکم بعد عامی حاضر, میری زندگی کا یہ سال, اس کے بعد میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی. پھر تو اس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بڑا اہتمام ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں, باتیں سننے کا, دیکھنے کا. تو آپ نے پہلی مرتبہ زندگی میں اور آخری مرتبہ جب بال اتروائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد, تو آدھے بال پورے سر کے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو دی. ان سے بڑی محبت تھی, انہوں نے عہد میں بڑی قربانیاں دی تھی. تو جو عہد کی قربانیاں تھیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدھے بال ان کو دی اور آدھے بال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ باقیوں کو دے دی اور فرمایا کہ تم تقسیم کر لو. تو یہ ساری ہزاروں احادیث پہ, ہزاروں تو نہیں سینکڑوں ملیں گی, لیکن کوئی ایسی چیز نہیں. لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت مبارکہ کے کوئی ان کا مثیل ہے ہی نہیں, کوئی ان جیسا ہے ہی نہیں. مسلسل قربانی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر کوئی شخص خدا کا دین پڑھے اور پڑھائے تو اسے اچھی طرح احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنی پوری زندگی کو تج دے رہا ہوں. اور دوسرے پہلو میں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ اللہ بڑا غیرت مند ہے, خدا کو اتنی غیرت ہے کہ کوئی تنکا بھی اٹھا کر اس کے گھر سے باہر پھینک دینا, اس کا بھی اجر دے گا. وہ اپنے ذمے کوئی چیز نہیں رکھتا. نیت اگر ٹھیک ہو تو آدمی کبھی مت سوچے کہ میں جس کا کام کر رہا ہوں کبھی وہ مجھے تنہا چھوڑ دے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, میں معراج میں گیا تھا تو میں نے سب سے چھوٹا عمل دیکھا کہ ایک آدمی نے تنکا مسجد سے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا, اللہ نے اس پہ بھی اسے اجر دیا. اللہ بڑا غیور ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا وہ کسی کا احسان لے لے. تو اس لیے آپ نے جو لکھا ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو پہلو ہے تدریس اور تعلیم کا. اصل میں امت یہی تھی, تدریس پہ, تعلیم پہ, علم پھیلانے پہ بہت زور دیتے تھے. مسلمانوں کے شہروں میں کوئی جاہل ملتا ہی نہیں تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جہالت کے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں چین کاغذ بناتا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کاغذوں پر لکھتے تھے. یہ مہمہ آج تک ہمیں تو سمجھ خیر کیا آنا تھا، ہم نے گوروں کو پڑھا تو انہوں نے بھی لکھا کہ یہ جو ایجوکیشنل ریولوشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ کیسے آ گیا تھا عربوں میں، یہ نقطہ حل نہیں ہوتا. یعنی 80 ہجری میں یہ حال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 70 سال بعد، کہ چین جہاں کاغذ بنتا تھا انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، کھڑے کر دیے کہ اب نہیں اتنا کاغذ سپلائی کر سکتے. مسلمانوں کو مجبوراً مکہ مکرمہ میں اپنا کارخانہ قائم کرنا پڑا، اتنا کاغذ کہاں کھپتا تھا، لکھنے پڑھنے میں ہی کام آتا تھا. تو کاغذ کی بھی کوئی قسم تھی. ایک کاغذ انہوں نے اس قسم کا بنایا تھا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ 1000 سال تک اس کاغذ کو کچھ نہیں ہو. ہم نے دیکھا بالکل صحیح سلامت کاغذ، اور اس میں صرف دیمک کی وجہ سے بعض، وہ دیمک کے علاوہ شاید کوئی کیڑا ہوتا ہے، سیاہ رنگ کے نشانات سوراخ ہو گئے تھے، باقی کچھ نہیں تھا اس کاغذ. تو اس لیے مسلمانوں کے ہاں کبھی بھی تعلیم مطلب موضوع ہی ان کا یہ رہا. اب دیکھتے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلا لفظ ہی کا اقرا پڑھیے، یہ نہیں کہا کہ اسلامی حکومت کے لیے جدوجہد کرنی ہے، یہ بھی نہیں کہا مکہ میں مشرکوں کو مارنا ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ سٹیٹ کے لیے کچھ نہیں. پہلی بات ہی یہ کہی پڑھیے، اور وہ پڑھنے کا اتنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے اس تعلیم کی وجہ سے کہ مسلمان اور پڑھا لکھا نہ ہو یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اصل کام یہ تھا. جن 3 صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام آپ نے لکھے ہیں، عثمان، عبد الرحمان ابن عوف، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر کی جگہ زبیر کر لیجئے، اور سعد رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ انہوں نے دکھا دیا عبد الرحمان ابن عوف کو بازار کی راہ، انہوں نے طلب کی تو انہوں نے جواب دیا، یہ ساری چیز نا تقسیم کار کے متعلق. ضرور کچھ بچے ایسے ہونے چاہیے جنہیں انجینئرنگ پڑھنی چاہیے، کچھ بچے ایسے ہونے چاہیے جنہیں میڈیکل پڑھنا چاہیے، بچے ایسے ہونے چاہیے جنہیں وکالت پڑھنی چاہیے. زندگی اس ڈسٹریبیوشن آف ورک کے ساتھ چلتی ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ مملکت کا ہر شہری اٹھ کے کتاب و سنت میں لگ جائے گا تو باقی شعبے کہاں جائیں گے. ایک ضروری علم کی مقدار ہے اور ایک ضروری معیشت کی مقدار ہے، یہ گورنمنٹ کے ذمے ہے. ریاست میں کوئی بچہ ایسا نہ رہے جو لکھا پڑھا ہوا نہ ہو، اٹ مینس کہ وہ اتنا سینس رکھتا ہو جو پڑھے لکھے لوگوں کا ہوتا ہے. اور معاشی طور پہ اسلام اسے کہتا ہے کہ ریاست کو اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق پورے کرنے ہیں، اس کا گھر اگر گورنمنٹ کا ملازم ہے تو اس کے آنے جانے کے لیے گاڑی، اس کی تنخواہ، اس کے کپڑے، وردی اگر کوئی ہے تو، اور وہ جس شعبے میں بھی کام کرتا ہے اس کی مناسب اجرت، اس کی شادی، اور اس کے لیے ایک نوکر، یہ سارے بندوبست حکومت کے ذمے ہیں، حکومت کرے گی. اسی لیے عورت کی ذمہ داریوں میں سے یہ نہیں ہے کہ وہ شوہر کے لیے کھانا پکائے، یہ تو مروت ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ کر دیتی ہے، بڑا اچھا ہے. اور ان کی چیزوں کو قائم رہنا بھی چاہیے، یہ نہ ہو کہ گھر میں جا کے کہے کہ تمہاری تو کھانا پکانا شریعت نے تمہارے ذمے رکھا نہیں، نتیجہ یہ کہ ساتھ سے اگلے دن لڑائی ہو جائے، کیونکہ بہو کھانا میری ذمہ داری تو ہے ہی نہیں، آپ خود جو مرضی کرو. تو ڈسٹریبیوشن آف فرق ہے اصل میں، لیکن ایک حد تک معیشت اور ایک حد تک تعلیم یہ حکومت کا ذمہ ہے. اور جو آدمی اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کر دے، حکومت کو خود چاہیے کہ اس کا بندوبست کرے. آپ دیکھیں نا صوبہ سرحد میں اب انہوں نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے کہ ہر مولوی صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں 10,000 روپے ملیں گے، کم سے کم کوئی آسرا ٹھکانا تو ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو کہتے ہیں یہ سب مسجدوں پہ قبضے کرنے کی سازشیں اور یہ ہے اور وہ ہے. جو سرچشمہ یقین کا ہے نا، جہاں سے انسان کے نفس میں یقین پھوٹتا ہے، اس کو جو آدمی گندا کر لیتا ہے نا، تو ساری زندگی تذبذب کی حالت میں گزارتا ہے، وہ کبھی بھی دماغی طور پر چین نہیں پا سکتا، اچھی سے اچھی چیز کو دیکھ کے بھی وہ نقص نکالے گا، اور ایک ہی چیز اسے تسکین دیتی ہے اور اس کا کبر ہے، انصاف نہیں نہ رہتا، یقین جس چشمے سے جس جگہ سے پھوٹتا ہے اسی پر مٹی ڈال دے، ملائے اسی پہ سیاہی ڈال دے، تو جتنے خیالات ہیں وہ بدگمانی پہ مبنی نکلیں گے، اسے ایک ہی چیز تسکین دے گی، اس کا کبر ہے کہ میں سب سے بڑا، میری رائے، میرا تسلط۔ حالانکہ حضرت صاحب رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، کبھی کبھی فرماتے تھے یہ میری رائے ہے اور تم میں سے کسی کے پاس اس سے بہتر حل موجود ہے تو مجھے بتاؤ، اور بارہا ہوا، بدر کا فیصلہ، ایسی عظیم جنگ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلے پہ ہوا ہے، انہوں نے رائے دی تھی۔ تو اس لیے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، ہونی چاہیے سوسائٹی میں، لیکن جو آدمی پڑھاتا ہے پڑھتا ہے اسے خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے اس دور میں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی دے اور یہ جان دے کہ اللہ بڑا غیور ہے، کوئی چیز اپنے ذمے کسی آدمی کی رکھتا ہی نہیں۔ کسی روایت میں آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسقین کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا، یہ آیا تو ہے مگر عمل نہ کیجئے گا اس پہ، صحیح ہے، بہت سی احادیث ہیں۔ جن کو نافذ کرنا، ماحول اور مخاطب جس پہ نافذ کرنا ہے، ان کی نفسیات کے مطابق ہوتا ہے، ہر جگہ ہر حدیث نہیں نافذ کر دیا کرتے کہ چونکہ کتاب میں آیا، اس لیے اہل تشیع کی کتب اربع کون سی ہیں، پہلے بھی بتایا تھا، من لا یزر الفقی، اصول کافی، کافی چوتھی، پہلے بھی بتایا تھا۔ آج کے دور میں نظر واجب یعنی زکات کی رقم قیدی کو چھڑانے میں بالکل جناب استعمال کریں، ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ اب جو قید ہوتی ہے ہمارے زمانے میں، یہ قید بر بنائے انصاف نہیں ہے، عمومی طور پہ آپ چلے جائیں پنڈی اڈیالہ، ہم نے دیکھا ہے، وہاں آپ جا کر دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے قید میں ہیں، عورتیں قید میں ہیں، پتہ ہی نہیں کیا مقدمہ ہے، کیا چیز ہے، کچھ نہیں پتا، پولیس نے ہمارا گردی کے الزام میں ڈال دیا اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک مرتبہ دوست لے گئے تھے، 100 روپیہ ایک آدمی کے ذمے رہتا تھا اور وہ اندر قید، 100 روپے میں اس کی رہائی ہو جانی تھی، تو پوچھا کہ بھئی اور، تو اس نے کہا جی یہاں تو 1000 سے زیادہ قیدی آپ کو ایسے مل جائیں گے ملک کی مختلف جیلوں میں، جو 100, 200, 500 زیادہ دے دیں تو چھوٹ جائے، ایک ظلم کوئی تھوڑا ہی ہے اس معاشرے، اس سوسائٹی میں، اٹھتے کیوں نہیں لوگ، ہم لوگ اس ظلم کے خلاف بولتے کیوں نہیں، کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ یار یہ ظلم نہ کرو، لوگوں کی آزادیاں سلب کرتے ہو، پھر معاشرے میں آ کے بےچارا مجرم اگر بن جائے گا تو پھر اس پہ مجرم بھی، اس یہ ایسا ایسا، کوئی نہیں پوچھتا کہ یار تم نے اتنے سال کہاں گزارے، جو جوانی اور صلاحیت تھی وہ سب برباد کر کے رکھ دی حکومت کے اس نظام نے، اب اسے کہتے ہیں مجرم۔ اس لیے ضرور خرچ کرنے چاہیے قیدیوں پہ، لوگوں کو رہائی ہونی چاہیے، اور اسی طرح لوگوں کے دلائل سننے میں بھی رہائی ہونی چاہیے۔ ایک چیز ہے آپ دلیل دیتے ہیں، فرض بنتا ہے ہمارا کہ ہم سے غور سے سنیں، چاہے وہ کفر کے متعلق ہی کیوں نہ ہو، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھیا یہ بات مناسب نہیں، یہ کفر ہے، یہ یہ ہے، یہ یہ ہے، اور جہاں کسی نے بات کی آزادی سے اور ادھر سے پتھر پڑے، یہ کون سا اسلام اور دین ہے یار، اب اپنی سوسائٹی کو کیوں بند کرنا چاہتے ہیں، کوئی سنے ہی نہ، کوئی دیکھے ہی نہ، کوئی بات ہی، کوئی اختلاف ہی نہ کرے۔ ایک آدمی ہے کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے صاحب بیٹھ کے بات کرو نا یار، آپ پہلے ہی حلے میں کہتے ہیں اسے قتل کر دو، خدا کو نہیں مانتا، آپ نے کیا خدا کو ماننے کے اتنے ثبوت فراہم کر دیے ہیں جو اس کا قتل واجب اور لازم ہو گیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بالکل آزاد لوگوں کے ساتھ بحث کرنی چاہیے۔ مصیبت یہ ہے کہ پڑھے لکھے نہیں نہ ہوتے، وہ جب دلائل دیتے ہیں نا خدا کے نہ ہونے کے، تو اب دلیل پڑھی ہوئی ہو تو کوئی جواب دے، یہ چیزیں، اس لیے یہ آزادی بھی لوگوں کو دینی چاہیے کہ تہذیب ادب کے ساتھ آپ جو شریعت پہ اعتراض ہے کسی صاحب علم کے پاس جائیں کریں. الحمدللہ سینکڑوں آتے ہیں ہم سے بھی بات کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ہم بتاتے ہیں کہ بھیا یہ نہیں گے ہے اور یہ نہیں گے. اہل تشیع میں پچھلے ہفتے ایک صاحب نے فون پہ بات کی, فرمانے لگے کہ یہ مسئلہ نہیں حل ہوتا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہاں کی نماز پڑھی ہوگی. کہنے لگے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وراثت کیوں نہیں دی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. ہم نے عرض کیا ان سے کہ بھئی وراثت حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, کیا ان کا فدق کا باغ کیوں نہیں دیا. ہم نے کہا اے حضرت تینوں خلفاء نے نہیں تھا دیا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب آئے تھے تو انہوں نے اپنی وراثت کیوں نہیں دے دی, بیوی کی وراثت تھی نا اہلیہ محترمہ کی, دے لیتے, انہوں نے کیوں نہیں دی. کہنے لگے یہ تو سوچنے کی بات ہے. میں نے کہا آپ سوچئے, اور نمبر تو محفوظ ہے, جب آپ سوچ سے فارغ ہوں تو ہمیں بھی بتائیے. ہم نے کہا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں سارے سادات کو بلایا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے محلات نہیں بنوائے لیکن ایک بہت بڑی عمارت بنوائی اور اس میں شیشے لگوائے, اور جب بھی کوئی فارن سے آتا تھا وفد یا ملک کے بڑے لوگ آتے تھے, خود خلیفہ المسلمین جاتے تھے, انہیں لے جا کر کہتے تھے یہ میں نے سجائی ہیں ساری چیزیں, آپ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پلیٹ میں کھاتے تھے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے, ایک ایک چیز شوق سے دکھاتے تھے. خادم نے آ کے کہا کہ فاطمہ بنت حسین آئی ہیں, کام میں مصروف تھے, فرمایا کہ تمہاری مراد حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے, ان کا جی ان کی بیٹی آئی ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے, دروازے تک پہنچ گئے, وکا فاطمہ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا یہ کام ہے, گورنر تھے مدینہ منورہ کے اس وقت, غالباً یہ اس دور کا واقعہ ہے, ان کا کام کروایا اور پھر انہیں گھر تک چھوڑنے گئے پیدل, اور کہا بیٹی جب بھی کوئی کام ہونا کسی نوکر کو بھیج دو, آپ آتی ہیں تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کام پڑے اور مجھے پتا نہ چلے. فرمایا ایسے آئندہ نہ کیجیے. اس محبت کی وجہ سے انہوں نے سادات کو جمع کیا, انہوں نے کہا یہ فدق باغ ہے اور تم لوگ اس کے وارث ہو, اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جیسے کیا تھا آپ لینا چاہیں تو لے لیں, میری طرف سے آزادی ہے, لیکن میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اور عمر رضی اللہ عنہ کے طریقے سے نہیں ہٹوں گا اگر میرے پاس رہا. انہوں نے کہا حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمارے والد نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا, آپ کریے. تو ہم نے کہا یہ ہیں, اور یہ منہاج الصادقین غالباً اس کا نام ہے, ان کا یہ آپ ہی کی کتاب میں لکھا, ذرا اس روایت کو پڑھ لیجئے گا. پھر فون ہی نہیں آیا. تو اس لیے آدمی پڑھتا ہے, کوئی دلیل رکھتا ہے تو اس کی دلیل سننی چاہیے. اصولی بات وہ ہمیشہ یاد رکھیے, زکات کی رقم لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے ضرور خرچ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فک و رقبت, قرآن کی یہ آیت کیسی ہے, اللہ نے کہا قیامت کے دن تمہیں ایک پہاڑ کو کراس کرنا ہے, پہاڑ پہ چڑھ کے پھر نیچے اترنا ہے. وما ادراک ما العقبۃ, اور تمہیں کیا پتا کہ وہ کتنا دشوار راستہ اور کتنا اونچا پہاڑ ہے, میں تمہیں بتاؤں کیسے ہوگا. فک و رقبۃ, قیدیوں کو چھڑاؤ اس پہاڑ پہ آسانی سے چڑھ جاؤ. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یا پھر بھوک کے دن کھانا کھلاؤ. جب لوگوں میں بھوک عام ہو گئی, مری جاتے ہیں نا لوگ, کئی مرتبہ چار چار گھنٹے ٹریفک بند رہتی ہے, اس موقع پہ لوگوں کو پانی پلانا, اس موقع پہ لوگوں کے کھانے کا بندوبست کرنا, فری دینا, اللہ نے کہا ہے یہ کرو گے اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ. یتیمن ذا مقربتن, اور جو بچہ یتیم تمہاری اپنی فیملی میں ہو جائے نا, جو قریب ہے تمہارا رشتہ, بھانجے ہیں, بھتیجے ہیں, بھتیجیاں ہیں, اللہ نے کہا جو یتیم ہو جائے اس یتیم بچے کو پالنا اچھی طرح سے. او مسکینن ذا متربہ, کمال ہے, کمال ہے اللہ کی کتاب کا. اللہ نے کہا غریب آدمی جو مٹی میں مل جاتا ہے اسے اٹھاؤ. مسکین جو مٹی میں مل جاتا ہے, ذا متربہ, مٹی والا مسکین, اسے اٹھاؤ. اللہ نے کہا سوسائٹی میں اسے مقام دو, وہ قیامت والا جو پہاڑ ہے نا ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے. ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سوسائٹی میں اپنے رشتہ دار کو اٹھاتے ہیں کہ بیٹے پڑھو یہ لو پیسے, یہ لو اچھی چیز اوڑ لو, یہ لو بیٹے گاڑی ہے ٹیکسی گاڑی چلا کے اپنا کام گزارا کرو. سوسائٹی میں جتنے لوگ بھی چھوٹوں کو اٹھاتے ہیں نا بڑا کرتے ہیں, امتحان ہے نا لو بیٹے فرض کیجئے لاکھ ہے تو لو بیٹے کرو کاروبار دیکھتے ہیں کیا کرتے ہو. موقع دینا چاہیے یار, نقصان کرے گا نفع کرے گا کہیں تو سیکھے گا نا کچھ تو کرے گا نا. یہ چیزیں ہیں اللہ نے کہا ہم وہ پہاڑ آسان کر دیں گے. کن امور میں والدین کی اطاعت ضروری ہے, سارا سوال آپ کا اسی پہ مبنی ہے بھیا. اصولی بات ہے جو گھر سے باہر کے کام ہوتے ہیں نا جن میں عزت شرافت شرف پایا جاتا ہے کاروبار ہے, ان میں والد کی اطاعت کرنی چاہیے بشرطے کہ والد پڑھا لکھا اور سمجھدار ہو. والدین نے تعلیم نہ پائی ہو انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ میرا بیٹا اگر باہر جا کے پڑھ لے گا تو کس مقام تک پہنچ سکتا ہے, وہ اپنی پدری محبت کی وجہ سے اسے روکنا چاہیے کہ نہیں تو نہ جا چاہے اس کا سارا کیریئر بیڑا غرق ہو جائے, نہیں ماننی چاہیے. دو چیزیں نسل در نسل ہم میں آئی ہیں کم سے کم پچھلے 300 سال سے, ایک تو تربیت بالکل ختم ہو گئی 300 سال سے اور تعلیم آہستہ 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 ختم ہوئی. تعلیم نے پھر بھی ساتھ دیا, علی گڑھ بن گیا, دیوبند بن گیا, ندوہ بن گیا, مولانا رضا خان صاحب نے وغیرہ وغیرہ سب حضرات نے جدوجہد کی, کچھ تو تعلیم رہی, تربیت تو بالکل ختم ہو کے رہ گئی, تربیت رہی ہی نہیں. اس لیے والدین کی نافرمانی ایک گھر کے باہر کی چیزیں اور ایک گھر کے اندر کی چیزیں, گھر کے اندر والدہ کی ماننی چاہیے کیا پکے گا کیا کھائیں گے رشتہ کہاں کرنا ہے, اس قسم کی چیزوں میں والدہ کو ترجیح دینی چاہیے کیونکہ زندگی انہوں نے زیادہ گزارنی ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے, وہ والد کی اور والدہ کی اطاعت کا جو تصور شریعت نے دیا تھا خود والدین ہی میں شریعت نہیں رہی تو اب تصور کو کہاں لے جائیں گے. وہ کہتا ہے بیوی کو ولیعوذ باللہ مارو پٹائی کرو یہ ایسے کرتی ایسے کرتی, قطعاً نہیں ماننی چاہیے, گناہگار ہوگا خود بھی اور ان کو بھی گناہگار کرے گا جنہوں نے اس چیز کا حکم دیا. اتنے بےہودہ جملے ان زبانوں میں آ گئے ہیں. بابا سائیں کہتے تھے کہ جوتی اور بیوی برابر ہو, لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کہتا ہے وجعل بینکم مودتم ورحمہ, اور ہم نے تم میں اور تمہاری بیوی کے درمیان دو تعلقات رکھے ہیں, ایک تو پیار کا تعلق, وہ بھی کوئی انسان ہے جسے پیار نہ ہو, مر جانا چاہیے اسے جلدی جتنا جلدی ہو سکے, وہ بھی کوئی آدمی ہے جس میں شفقت نہ ہو, بھی کوئی آدمی ہے کہ بھائی ماں داخل ہے اسپتال میں اسے آرام سے نیند آ جائے, یہ کوئی انسانیت ہے یہاں دین کہاں جاتا ہے. اللہ نے کہا نے تم دونوں میں محبت رکھی ہے, اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے خدا کا جو تعارف کرایا ہے نا سورہ ہود پڑھنی چاہیے, سب سے زیادہ سلیس زبان میں یہاں خدا کا تعارف ہے. انہوں نے کہا ان ربی رحیم ودود, میرا پروردگار بار بار رحم کرتا ہے اور لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور دوسرے اللہ نے کہا یہ جو دل کی محبت ہے عملاً جب سامنے آئے گی تو یہ رحمت بن جائے گی, دل کی محبت کو ہمیشہ رحمت میں تبدیل کرنا چاہیے. دل میں محبت والدہ کی ہے نا, کبھی کوئی چیز لے گئے کہ امی آپ کے لیے لایا, 10-10 سال شادیوں کو گزر جاتے ہیں, حرام ہے پیسہ ہونے کے باوجود کسی دن ایک جوتوں کا جوڑا ہی لے جائے بیوی کے لیے کہ آپ کے لیے لایا, کبھی انگوٹھی دے دے کہ آپ کے لیے لایا. یہ ساری چیزیں شریعت نہیں سکھائیں, مستقل باب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخال السرور, اپنے بھائی کو اچانک خوش کر دینا یہ تمہارے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے اور جنت میں لے جاتا ہے. اچانک کسی کے گھر آپ گئے اور انہیں کوئی چیز پیش کر دی کہ میری طرف سے یہ آپ کے لیے گفٹ ہے تحفہ ہے, ہر چیزیں ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدقہ کیا کرو اپنے بھائیوں پہ. عرض کیا گیا کہ اپنے کم سے کم مسکراہٹ کے ساتھ مل ہی لو. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں. اس لیے والدین کی اطاعت کا وہ جو تصور تھا شریعت میں وہ اس پہ ہے جب والدین خود بھی پڑھے لکھے ہوں, تہذیب یافتہ ہوں, کچھ پتا ہو کیا ہے. بھیا یہ جو سوال آپ نے لکھا ہے نا, اس پہ ہم نے بعض مرتبہ بات کی ہے, لیکن ہمارے زمانے میں یہ جو 9 سال اور یہ 6 سال کی بالکل ایسی شادیاں نہیں ہونی چاہیے. ایک مرتبہ تفصیل سے بتایا تھا بالکل شادی بے جوڑ کی نہیں ہونی چاہیے ہمارے دور میں. بٹ کوائن کا تصور کیا ہے اور بٹ کوائن ہوتا کیا ہے؟ عمومی طور پہ اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ بٹ کوائن پہ ہم نے تھوڑا بہت پڑھا, اور جو سوالات ذہن میں پیدا ہوئے تھے وہ بعض مفتی حضرات سے بھی کہا کہ حضرت اس سوال میں یہ کون سے مطلب کیوں بٹ کوائن ناجائز. تو صرف ہماری رائے ہے, اس پہ آپ نہ عمل کریں, دوسروں سے پوچھیں بسم اللہ اور ہزار بار بسم اللہ, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ بٹ کوائن جائز, اس میں تجارت کرنی چاہیے, کی جا سکتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوتا ہے اور بڑے بڑے مسائل سر اٹھاتے ہیں, اور آ کر جب یہ ساحلیں یہ لہریں ساحل سے ٹکراتی ہیں تو ہمارے پاس کشتی نہیں ہوتی, ہم ڈوبتے ہیں. پھر پچھلی 1 صدی کے لیے یورپ نے, امریکہ نے کم سے کم 250 سال محنت کی ہے. اس لیے پچھلی صدی میں بالکل انہوں نے تصورات ہی بدل دی ہیں. پچھلی صدی میں انسان تھا, وہ اب وہ انسان ہی نہ رہے. اور خاص طور پہ پھر اس 1985 کے بعد جو تبدیلی آئی ہے اس نے تو صدیوں کے فاصلے منٹوں میں طے کرا دی. اب کیا سمجھتے ہیں یہ موبائل اور یہ انٹرنیٹ کوئی معمولی چیز ہے؟ دجال سے پہلے پہلے جتنے فتنے دنیا میں اب تک آئے نا, ہماری سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ اس سے بڑی آزمائش ابھی تک نہیں آئی. اگر اب دجال آ گیا, کوئی اس سے پوچھے گا تو کہے گا مجھ سے پہلے جو دجل کی انتہا تھی وہ انٹرنیٹ ہی تھا. انٹرنیٹ نے جو دنیا میں چینج لایا ہے یہ کوئی معمولی تبدیلی ہے, یہ تو صدیوں میں آتی تھی. کہ انسان تو اتنا محدود تھا کہ جہاں پر سمندر آ گیا بس تہذیب ختم ہو گئی, جہاں پہ بڑا پہاڑ آ گیا پہاڑ کو عبور کر کے کوئی جائے پیچھے دیکھے تو کیا ہو رہا ہے. اسی لیے ترکی اور لندن میں کتنا فرق ہے. لندن والے جب آئے تھے ترکی تو انہیں کسی نے بتا دیا کہ اس طرح کوائنز بنتے ہیں, تو انگلینڈ لندن کے جو نواب صاحب تھے انہوں نے سونا بھجوایا مامون الرشید کو اور کہا کہ آپ کا کوائن میں نے دیکھا مجھے بڑا پسند آیا ہے. تو ایک طرف اس کے آپ اپنا باقی رکھیں جو کچھ آپ نے لکھنا ہے میں نہیں سمجھ پایا, اور دوسری طرف میری تصویر بنا دیں. تو بغداد کے ٹکسال سے ایسے سکے جاری ہوئے جس میں ایک طرف لندن کے نواب صاحب کی تصویر بھی اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. اس لیے کہ تہذیب نے ترقی کی. وہاں سے ایک لڑکا چلا ہے اور اس نے آ کے بو علی سینا سے پڑھا ہے. بو علی سینا کوئی معمولی آدمی تھا, سب سے پہلا آدمی بو علی سینا, اور دوسرا آدمی شیخ الاشراق شہاب الدین سروردی مقتول, اور تیسرا آدمی ملا صدرہ. یہ اقبال ہی تھے یار جو ان پہ تنقید کر سکتے تھے. علامہ کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا, علامہ کی فکری گہری نہیں تھی, مطالعہ بھی بڑا وسیع تھا. آپ ان کی 4 جلدوں میں اب کتاب چھپی, ان کے خطوط چھپے, آپ پڑھیں آپ کو پتا چلے گا کہ علامہ اقبال نے کن کن کتابوں کو پڑھا تھا. ملا صدرہ کی کتابیں اب کوئی معمولی چیز ہے. ملا صدرہ بہت بڑے تھے. 3 آدمی گزرے ہیں, کاش کوئی چوتھا پیدا ہو. کاش کوئی چوتھا پیدا ہو اس دنیا کے مسائل حل کرے. اتنے بڑے یہ تین آدمی ہیں. لندن سے ایک لڑکا چلا, اس نے کہا علاج سیکھتا ہوں. ابو علی سینہ کے پاس گیا اور ابو علی سینہ سے اس نے پڑھا, اور پھر لندن جا کر اس نے انگریزوں کو پڑھایا کہ ارے طب تو یہ ہوتا ہے, بیماریوں کا علاج ایسے ہوتا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے دو پروفیسرز نے اب ابو علی سینہ کا ایک کتاب کا آدھا ترجمہ تقریباً کیا ہے. ہمیں ایک دوست نے بھجوایا, ہم نے دیکھا, انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمیں کچھ پتا نہیں تھا, ابو علی سینہ سے ہم نے سیکھا. ہم نے جب اس کتاب کو پڑھا ہے تو حیرت سے کہتے ہیں کہ اتنا علم, یہ سب چیزیں ایسے ہی کہ ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں. تو جتنی بھی یورپ سے اٹھنے والی پچھلی تین صدیوں میں چیلنجز ہیں نا, یہ لہروں کی طرح آ کر ٹکرائے ہیں اسلام سے, مسلمان اسلام تو نہیں مسلمانوں سے, اور ہم اس کا جواب نہیں دے سکے, ہمارے پاس کشتی نہیں. ٹیلی ویژن آیا, ہمارے یہاں کیا تھا, حرام ہے ناجائز ہے, جو رکھے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ ہو گیا وہ گیا. اے حضرت اب آ گیا, اب اس کو کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ آپ دیتے رہے فتوے حرام ہے اور ناجائز ہے, لیکن اس کے کوئی پازیٹو یوز, اب کیا پازیٹو یوز ہوا؟ 150 سال کے فتووں نے بالکل کچھ نہیں کیا, راستہ نہیں روک سکے, اور ٹی وی ہر گھر میں آ کے رہا. ہم پہلے ہی اس کا کوئی پازیٹو حل نکال لیتے تو پھر کیا تھا. حرام ہے کہ بالکل یہ موبائل نہیں رکھنا, اچھا صاحب بالکل ٹھیک, ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے تعلیم کے وقت میں نہیں رکھنا, بالکل غلط ہے, آپ تعلیم کے دور سے گزر رہے ہیں. اب علی الاطلاق جب اسے حرام کہتے ہیں تو جو بیچتا ہے اس کی کمائی کا کیا ہوگا؟ فتوے کی امپلیمنٹیشن جہاں جہاں ہو رہی ہوتی ہے نا, مفتی کے لیے فرض ہے کہ اس کو سامنے رکھے کہ میری اس فتوے سے معاشرے میں تبدیلی کیا آئے گی, اچھی یا بری. یورپ سے تھوڑی چیزیں آئیں, فرانس نے پابندی لگا دی کہ دنیا میں کسی عورت کو باندی نہیں بنایا جائے گا, بالکل ٹھیک ہے جناب. اس کا آلٹرنیٹ آپ نے سوچا ہے کہ کیا ہوگا؟ باندیاں نہیں ہوں گی, تو یہ جو 16-18 سال سے لے کے 60 سال کی عمر ہے تقریباً, اس سارے عرصے میں باندیاں بھی نہیں ہوں گی, اور بیوی ویسے ہی نفرت کرنے لگے گی یا وہ اس سمجھ سے گریز کرے گی, تو اس کا نتیجہ آپ نے حل کیا دیا یار؟ حل بتاؤ نا. یہ چیلنجز ہیں جس معاشرے نے دیے, اور ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. علامہ اقبال نے ایک شعر میں پورے فلسفے کی بات کیا, انہوں نے کہا طرز کوہن پہ اڑنا, آئین نو سے ڈرنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. یہاں پہنچ کے مجتہدانہ بصیرت کی ضرورت پیش آتی ہے. کسی شخص میں تین چیزیں ہوں, حالات حاضرہ پہ نظر ہو, اور علم بہت بہت گہرا ہو, وسیع تو ہو ہی ہو گہرا ہو, اور تیسرے اللہ کے ساتھ تعلق و محبت کا. خدا نہ دیکھنے کے باوجود اس پہ اللہ کی محبت غالب رہے, یہ تین چیزیں کسی انسان میں ہوں وہ یہ کام کر سکتا ہے. نتیجہ بگڑنا یہ نکلتا ہے کہ جو چیز آئی حرام, جو چیز آئی ناجائز, اور وہ فتویٰ چلتا نہیں, اور وہ چیز اپنے قدم جما لیتی. بس آخری بات اس سلسلے میں, یہ جو بٹ کوائن کے آپ کر رہے ہیں, ہم نے جب سے پڑھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ جائز ہے نہیں, اس کی مخالفت ایسے ہونی چاہیے, حل نکالنا چاہیے اس میں. اگرچہ بعض سودی مسائل پیش آتے ہیں, لیکن ان سودی مسائل کو اب حل کون کرے؟ وقت ہوتا تو کرتے, وقت نہیں ابلا. وقت ہوتا کہ 20 سال پہلے یہ مسئلہ ہوتا تو ہم اس پہ ضرور بات کرتے, لیکن اب وقت نہیں رہا, پتہ نہیں کب دنیا سے جائیں. یہ جب نوٹ آیا ہے نا, اس وقت یہ کیفیت آ گئی تھی, کیونکہ مسلمان ہندو سب عادی تھے سونے چاندی کے سکوں کے. قلعہ مولا دہلی میں ٹکسال لگی ہوئی تھی سکوں کی, سکے چلتے تھے ہمیشہ, نوٹ کس نے دیکھا؟ جب نوٹ آیا تو اس وقت علماء میں مصیبت انہوں نے کہا جی نوٹ حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سکہ اس میں وزن ہے، نوٹ میں کیا وزن ہے؟ اور نوٹ کینسل کر دیں تو آپ کی رقم گئی. ہندوستان بھر کے علماء جمع ہوئے اور بڑے اچھے اچھے نیک لوگ بھی تھے مسئلے کے حل کے لیے. تو مولانا عبدالحق صاحب حقانی جو تھے نا رحمت اللہ علیہ، وہ صدر تھے. تو دلی میں بڑا لمبا اجلاس ہوا، وہ آگے فجر کے بعد بیٹھے، صدارت چھری، تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا میاں منتظم کو بلا کر کہ ناشتے کا بھی کچھ کیا ہے؟ اس کا حضرت ناشتہ بن رہا ہے. تو جو تقریر کر رہے تھے بہت ہی گرم مزاج کے تھے، انہوں نے کہا افسوس ہے آپ جیسا علامہ اور صدارت کرے اور پھر آپ پوچھتے ہیں ناشتے کا کیا ہوا ہے، آپ کو پتا نہیں ہم قومی مسائل پہ بحث کریں. ان کا مول صاحب غلطی ہوگی ہم سے، ناراض جاری رکھی. پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کسی اور کو بلایا، مول صاحب بھی بدل گئے تھے تقریبا، پھر انہوں نے کہا ناشتہ. اب یہ دوسرے یعنی اگر بازار کی زبان استعمال کریں تو تپ گئے، بہت کھری سنائی، مولانا چھپ رہے. پھر تیسرا، پھر چوتھا. تو جب ناشتے سے فارغ ہو کے آئے تو مولانا نے ایک بات کی، ان کا میاں سارا دن بحث کرتے رہیں گے اور جس بھی فتوے پہ پہنچیں گے، مگر میں تمہیں بتاؤں نوٹ چل کے رہے گا. یہ بٹ کوائن جو ہے نا، اگر دنیا کی اقتصادی ترقی میں چین اپنے قرضوں میں آزاد ہو گیا اور ترکی کو اپنے وسائل استعمال کرنے کا موقع مل گیا تو بٹ کوائن چل کے رہے گا.